السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ آج ہم سورۃ یونس کا آغاز کریں گے. الحمد للہ المتفرد بالالوہیہ المستحق للعباد وحدہ دون سواہ احمده سبحانہ والحمد بعد ما نرجو ان یبلغنا الادب معه جل سبحانہ فی علاہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تنزیہا وتمجیدا یبلغ الموحد مناہ وامله ومبتغاہ. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو الوہیت کے ساتھ اکیلا ہے، یعنی واحد الہ ہے، الاحد، جو عبادت کا اکیلا ہی حقدار ہے، کوئی اور نہیں. میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد کرتی ہوں، اور حمد ان اعمال میں سے ہے جس سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ساتھ ادب ہمیں بلند مقام تک پہنچا دے گا. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ اللہ کی پاکیزگی اور بزرگی ہے جو ایک توحید پرست انسان کو اس کی آرزو، امید اور اس کی غرض و غایت تک پہنچا دیتی ہے. سورۃ یونس مکی سورت ہے، سوائے آیت 40، 94، 95 اور 96 کے. 40, 94, 95, 96 معین میں سے ہے. 100 آیات والی سورتیں معین میں آ. اور ان صورتوں کی فضیلت کیا ہے؟ واصلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں، السبع الطوال، اور مجھے زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، اور انجیل کے بدلے مثانی، وہ صورتیں جن میں بعض آیات بار بار آتی ہیں، مثانی ریپیٹ ہوتی ہیں، اور مجھے مفصل صورتوں سورت محمد سے اخیر تک کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے. آیات کی تعداد 109 ہے، 11 رکوع ہیں، 1832 یعنی 1832 کلمات ہیں، اور 9099 حروف ہیں. ترتیب کے اعتبار سے سورت کا نمبر 10 ہے. نزول کے اعتبار سے یہ سورت الاسراء کے بعد نازل ہوئی ہے. اس سورت کو حروف مقطعات کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، الف لام را. یہ سورت انبیاء کے واقعات کو بیان کرتی ہے. انہی میں سے ایک یونس علیہ السلام ہیں جو ذنون کے لقب سے مشہور ہیں، اگرچہ ان کا ذکر اس میں بہت تھوڑا آتا ہے، اس کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کو بہت تفصیل سے آتا ہے. تو سورت کا نام سورت موسیٰ نہیں رکھا گیا بلکہ سورت یونس رکھا گیا. یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد امت ہے جس کے تمام افراد اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے نبی کی پیروی کی باقی تمام امتوں کے مقابلے میں. تو اس فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے سورت کا نام سورت یونس رکھا گیا، ورنہ دیگر واقعات بھی بہت سے ہیں. اس میں بنیادی موضوع جو ہے یا مرکزی مضمون وہ توحید ہے اور اثبات النبوہ ہے، ایمان بالقضاء والقدر ہے، اور باقی تفصیلات ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم پہلی آیت شروع کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم.
الف لام را، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی. الف لام را حروف مقطعات میں سے ہیں. قرآن مجید میں 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. ان کے بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور ان کے منمانے مطلب نہ نکالے جائیں، اور یہ بھی یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا وجہ نہیں اتارا بلکہ کسی حکمت کی بنا پر اتارا ہے، اور یہ قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے. ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی معجزہ ہے، اور کوئی اس جیسی مثال نہیں لا سکا. 10 صورتیں لانے سے عاجز ہو گئے، 1 صورت لانے سے عاجز ہو گئے، قرآن کی مثل لانے سے لوگ عاجز ہو گئے. تو حروف مقطعات جن صورتوں میں بھی آتے ہیں اس کے بعد قرآن کا ذکر آتا ہے. امام ابن تیمیہ اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ جو بھی ایسی صورت ہے جو ان حروف ہجائیہ یعنی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان حروف کے بعد قرآن کریم کا ذکر آتا ہے، جیسے یاسین، قاف، صاد، والقرآن ذی الذکر. اسی طرح آپ دیگر جگہوں پر بھی دیکھیں گے. تو تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک کیا ہے؟ اسم اشارہ، قریب کے بعید، بعید مؤنث ہے. مفرد ہے یعنی واحد ہے. کتاب تو قریب ہے تو بعید کا اشارہ کیوں لایا گیا ہے, دور کا کیوں لایا گیا ہے؟ تعظیم کے لیے, عظمت شان بیان کرنے کے لیے. تل کا آیات, یہ آیات یعنی توقیر اور تعظیم کی مستحق ہیں. اور آیات, آیت کی جمع ہے, مراد قرآن مجید کی تمام آیات ہیں, ان آیات میں یہ سورت بھی شامل ہے. اور کتاب, مراد قرآن مجید ہے. اور لفظی معنی کتاب کا کیا ہوتا ہے؟ مکتوب, لکھی ہوئی چیز. قرآن کو کتاب کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, ان صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. یہ علوم القرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں جو فرشتوں کے ہاتھوں میں. کبھی کبھی یاد دہانی کرانا اس لیے ضروری ہے کہ تعارف ہوتا رہے, بھول نہ جائیں آپ اس علم کو. اور یہ ان صحیفوں میں بھی ہے, ان سپاروں میں بھی لکھی ہوئی جو آپ کے ہاتھوں میں ہے, ٹھیک ہے. اور الحکیم سے مراد حکمت سے بھری ہوئی, محکم. امام رازی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ صفت بیان کرنا کہ یہ کتاب حکیم ہے, اس کے کئی معنی ہیں. نمبر ایک, حکمت پر مشتمل کتاب, یعنی دانائی اور حکمت کی باتوں سے بھری ہوئی ہے. اس کی کوئی بات نہ تو غلط ہے, نہ عقل کے خلاف ہے, نہ کم درجے کی ہے, بلکہ ہر بات ہی کمال عقل و دانش پر مبنی ہے. ہر ہر بات کے اندر حکمت ہے. دوسرے, حکیم بمانا حاکم. حاکم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا, ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے, وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور ان پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. اور تیسرے, حکیم بمانا محکم محفوظ, پختہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بگڑنے سے اور اس میں فساد داخل ہونے سے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ گزرے ہوئے زمانوں کی طوالت, یعنی اس کے لمبا ہونے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, کوئی چینج نہیں آیا. اب سمجھ آ گئی؟ حکیم بمانا حکمت والی, حکیم بمانا حاکم, اور حکیم بمانا محکم, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, اور لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید. پھر اسی طرح حکیم بمانا استحکام بھی ہے, محکم کے ساتھ ملتا جلتا یہ معنی, یعنی جھوٹ اور تناقض سے پاک ہے. تو آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بلند مقام آیات ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہیں, اور یہ کتاب کی آیات ہیں, حکمت پر مشتمل ہیں, ہر تبدیلی سے محفوظ ہیں, اور ایسی باتیں ہیں اس کتاب میں جو انسان کو کامیابی کی راہ دکھاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کی سعادت تک پہنچاتی ہیں. اور نازل کرنے والا بھی کون ہے؟ الحکیم. جیسے سورۃ ہود کے شروع میں آتا ہے, الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تو کتاب بھیجنے والا بھی حکیم ہے, اور جو کتاب بھیجی ہے وہ بھی الحکیم ہے. تو ہمارے لیے پھر کیا لازم ہے؟ کہ اگر ہم دانائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ کتاب اپنا خود تعارف کراتی, تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ کتاب الکتاب الحکیم ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, یہ ایک بہت ہی عظیم شان کام ہے, اور سراسر فائدے ہی فائدے کا ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر ون, قرآن کی عظمت اور بلند شان. تلکا سے بات شروع ہوئی, پھر قرآن کی تعریف کہ یہ الحکیم ہے, حکمت سے لبریز کتاب ہے, اچھے اخلاق کی دعوت دیتی ہے اور برے اخلاق سے روکتی ہے. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی, حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے, اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے, اے محمد, میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا, یعنی قرآن, جو نابینا آنکھوں, بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. تو یہ اس کتاب کے اثرات ہیں.
اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين.
کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لائیں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے، لیکن کافروں نے کہا کہ بے شک یہ شخص تو یقیناً کھلم کھلا جادوگر ہے۔ مشرکین مکہ اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ انہی جیسا ایک آدمی ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس حیرت پر نکیر کی، اس کا انکار کیا کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اگر وہ رسول کوئی فرشتہ یا جن ہوتا تو حیرت کی بات تھی کہ پیغام تو انسانوں کے لیے لے جا رہا ہے اور ہے وہ خود فرشتہ یا جن، یہ تین ہی مخلوقات ہیں یعنی عقل والی جو ہیں۔ تو بنی نو انسان نہ تو جن کو دیکھ سکتے اور نہ ہی فرشتے کو دیکھ سکتے، تو پھر ہدایت کہاں سے لیتے، پیروی کیسے کرتے؟ تو انسان اپنے ہی جیسے انسان کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتا ہے، جیسے خواتین سے پڑھنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں، تو انسان انسانوں سے کیا ہوتا ہے، زیادہ مانوس ہوتا ہے بنسبت فرشتے کے۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ اس وقت آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، ہم سوچتے نہیں نا اس بات پہ، کبھی دھیان نہیں دیتے، اور ایک جن بھی لگا ہوا ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، ایک جن پتا ہے آپ کو، ہمزاد جس کو بولتے ہیں، وہ ہر وقت ہر جگہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ ویسے آپ جنوں سے کتنا ڈرتے ہیں، لیکن یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ تو آپ کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے اور وہ ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن جب آپ حفاظت کے اذکار پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر وہ گنگا بہرا ہو جاتا ہے، وہ آپ کی خبریں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ تو انسان کے لیے جو ہدایت کا پیغام لانے والا ہے وہ انسان ہی ہونا چاہیے، اور یہی زیادہ قرین عقل بات ہے، فطرت اور عقل کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا کی تو بذریعہ وہی حکم دیا کہ آپ لوگوں کو آخرت کے دن کے عذاب سے ڈرائیں اور مومنوں کو خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے نا آخرت سے اور اپنے اعمال سے بھی، اور تو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھتی ہوں، میرا بس ایمان قبول کر لے میں، یعنی تیری ذات پہ کوئی شک نہیں، کیونکہ ایمان کا اپنا ایک اجر ہے، لا الہ الا اللہ کا ایک اجر ہے، یعنی ہمارے اعمال تو کچھ نہیں، لیکن یہ کہ ہم تجھی کو بس مانتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان اور عمل صالح لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دے گا۔ تو کفار قریش نے کیا کیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور جب کچھ نہ بن پڑا تو کہنے لگے کہ یہ سری جادوگر ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، آ حمزہ للناس سے مراد اہل مکہ کفار عرب، عجبن اچمبے کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، عجب ایسی حیرت جس کا سبب معلوم نہ ہو۔ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم، ایک شخص پر جو انہی میں سے ہے، یعنی اس کا حسب نسب رہائش وہ سب وحی کا ہے، کوئی نیا آدمی نہیں۔ لیکن ان کی حیرت کس بات پر تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے ایک رسول کیوں بنا دیا جو ہماری طرف پیغام لے کر آیا۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یعنی چلو پیغمبر یہ ہے مگر فرشتہ ساتھ ہوتا اور وہ ہمیں بتاتا کچھ۔ تو ان کو رسول کے انسان ہونے پر بہت اعتراض تھا، وہ کبھی اعتراض کرتے ما لحاظر رسول یا اکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، ہر دور کے کفار نے یہی کیا، ان کو پیغمبر کے بشر ہونے پہ بڑا اعتراض تھا۔ سورۃ شعراء میں آتا ہے وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، کہ تم ہمارے جیسے ایک بشر ہی تو ہو اور ہم تمہیں جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ کبھی کہتے ابعث اللہ بشر الرسولا، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا؟ تو بشری رسول کی بات ماننے پر خود کو خسارے میں سمجھتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ جو لفظ آیا نا یہاں الی رجل منہم، یعنی ایک معمولی انسان، رجل نکرہ ہے نا، تحقیر کے لیے بھی آتا ہے تعظیم کے لیے بھی آتا ہے، تو جب دشمن استعمال کرتے تو وہ تعظیم کے لیے نہیں کرتے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ مکہ میں اور طائف میں بڑے بڑے سردار رہتے ہیں تو ان میں سے کسی کو سلیکٹ کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایک معمولی انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ رسالت کا حقدار کون ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رسول منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے رسول بنانا دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور انبیاء نے اس بات میں کبھی آر محسوس نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو بشر کہیں، یعنی وہ خود بشر ہونے کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ ان نحن الا بشر مثلکم، سورۃ ابراہیم میں آتا ہے، ہم تمہاری طرح کے ایک انسان ہی تو ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، اگر وہ بشر کو رسول بنا دے تو وہ فرشتہ کو بھی بنا سکتے، وہ جن کو بھی بنا سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان تینوں میں سے افضل کون ہے؟ انسان فرشتوں سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا، یہ دلیل ہے اس کی. اب وہ کہتے تھے بشر کیوں اور یہ کہتے ہیں وہ بشر نہیں ہے، عجیب فلسفہ ہے. وہ ایک ایکسٹریم تھی، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. خیر، تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ تین آپشنز تھی نا، تین میں سے ایک آپشن لینی تھی. ایک یہ کہ کوئی فرشتہ رسول ہوتا تو فرشتوں نے تو آدم کو سجدہ کیا تھا، تو جس مخلوق نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ان کے رسول کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ نے آدم کو عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. دوسرے جنات، تو جنات افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ انسان افضل ہیں. زمین پر پہلے جنات تھے، ان کو ختم کر کے یہاں سے نکال کے ہٹا کے پھر انسان کو لایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انی جائل ان فی الارض خلیفہ، تو تیسری آپشن تھی انسان کی. اور زمین پہ اب کون بستے ہیں؟ ظاہری طور پر انسان، تو انسان ہی کو رسول ہونا چاہیے تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو رسول بنا دیتا، لیکن اللہ نے بیسٹ آپشن اختیار کی. کس لیے بھیجا؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو خبردار کرو. انذار کہتے ہیں کسی خوفناک چیز سے آگاہ کرنے کو. الناس سے مراد تمام لوگ، تو اس سے رسول کے بھیجے جانے کا مقصد بھی بتا دیا. کیا ہے رسول کے بھیجے جانے کا مقصد؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے. سورۃ المدثر بہت ابتدائی سورتوں میں سے ہے، اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھیجے جانے کا مقصد بتا دیا گیا. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر آپ کیا کریں؟ اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ جائیے اور پھر خبردار کیجیے. اور آپ صرف مکہ والوں کو خبردار کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، رہتی دنیا تک کے لیے آپ سب کے پیغمبر ہیں، یہ سب آپ ہی کی امت ہے. تو دو طرح کی امت ہے نا، امت اجابت اور امت دعوت. ایک تو وہ جنہوں نے بات مان لی جیسے ہم ہیں، اور دوسرے وہ جن تک دعوت لے کے جانی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. بشر خوشخبری، بشر بشارت اس خوشخبری کو کہتے ہیں جس کا اثر چہرے پہ نظر آئے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ صدق کے دل سے ایمان لائے ہیں انہیں خوشخبری دے دیجئے. مومنوں ہی کو کیوں خوشخبری؟ کیونکہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا، وہی خوش ہوں گے. جو بات ہی نہ مانے اس کو تو کوئی خوشی نہیں ہوگی. اور کس چیز کی بشارت؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند درجہ ہے. قدم کا ویسے تو مطلب پاؤں ہوتا ہے، لیکن صرف پاؤں کے لیے لفظ نہیں استعمال ہوتا، بلکہ مرتبے اور مقام کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، قدر و منزلت کے لیے بھی آتا ہے، آگے بھیجے ہوئے عمل کے لیے بھی آتا ہے. تو پیش قدمی بھی اسی سے ہے نا، آگے نکلنا، دوسروں سے آگے بڑھنا. قدم صدق، یعنی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں سچائی میں اور پھر مرتبے میں. صدق کا معنی سچ ہے، اور یا مبالغے کے لیے مستر بمانا اسم فاعل آیا ہے. جیسے کہتے ہیں نا سراپا عدل، سراپا سچائی. صدق قول میں بھی ہوتا ہے اور فعل میں بھی ہوتا ہے، یعنی سچائی کا مرتبہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ شرف اور فضیلت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس وافر اجر ہے، بلند مرتبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نیک اعمال پیش کیے تھے، اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ کے پاس اجر و ثواب ہے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے اللہ کے ہاں اچھا اجر و ثواب ہے. ان لہم قدم صدق عند ربہم. قرآن مجید میں نا پانچ چیزوں کو صدق کی طرف اضافت دی گئی ہے، پانچ چیزوں کو صدق کے ساتھ منسوب کیا گیا. قدم صدق جیسے سورۃ یونس میں ہے، مدخل صدق داخل ہونے کی سچی جگہ، و مخرج صدق تین ہو گئے، و لسان صدق سورۃ شعراء میں آتا ہے، و مقعد صدق جیسے سورۃ قمر میں آتا ہے. اور صدق کی حقیقت ان سب چیزوں میں ہے. اور صدق کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو حق ہو، ثابت ہو. صدق کیا ہے؟ جو چیز سچ ہو، حق ہو، ثابت ہو، جو اللہ کی طرف لے جانے والی ہو، چاہے قول ہو چاہے عمل ہو. اور اس سچائی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے. کوئی مثال، سورۃ توبہ میں بھی تو پڑھا ہے، ان کو کس چیز نے نفع دیا؟ سچائی نے نفع دیا. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، ان ساری باتوں کے جواب میں کافروں نے کیا کہا؟ یہ تو یقیناً کھلا جادوگر ہے. آپ کو ساحر کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے وہ دلوں کے اندر اتر جاتی تھی، اثر کرتی تھی، عقل کو بھی جکڑ لیتی تھی، مائنڈ بلوئنگ ہوتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے یہ تو ہمارے ہی دل کی بات ہے، ہم یہی سوچ رہے تھے. کیا ہمارے ساتھ اب تک یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب قرآن میں آ جاتا ہے، وہ ہمیں اندر ہی اندر سے رہنمائی دے رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کئی دفعہ میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہوتا ہے، یا کوئی بات سنی ہوتی ہے، ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی ڈیسیزن لینا ہوتا ہے، یا کچھ ویسی آیات آ جاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہو. تو اب آپ آرام سے کسی کو ساحر کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی پاور ہے کہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. تو ایک خاتون تھی، وہ بہت پہلے کی بات ہے، وہ کلاس میں آئی تو پتہ نہیں کون سی آیات تھی، لیکن جو ہی ایکسپلینیشن شروع ہوئی، ان آیات کی وضاحت شروع ہوئی، تو ایسے دیکھیں وہ کہیں ان کو کس نے بتایا ہے، ان کو کس نے بتایا ہے. بتایا کسی نے نہیں ہوتا، وہ تو قرآن بول رہا ہوتا ہے، یعنی قرآن کی اندر ڈیپتھ جو ہے تو اس کو کھول رہے ہوتے ہیں.
یہ آئی تھی اس کی فلسطین میں کہ جب مسجدیں گرائی تھی تو ایک قرآن کا پیج کھلا ہوا تھا اور اس میں یہ آیت لکھی تھی کہ یہ جو ہو رہا ہے مسلمان کیوں نہیں آتے اور ان کی مدد کرتے جب مطلب بچوں کو مارا جاتا ہے، اس قسم کی ایک آیت تھی نا، تو وہی پیج کھلا ہوا تھا.
تو ہم سب اس کو اپنی لائف سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو پھر جب کوئی کرے تو وہ پھر کیا بنتا ہے، یہ برین واشنگ کرتے ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ مجنون ہیں. اور پھر یہ کہ قرآن کے حروف میں، الفاظ میں، ترنم میں اتنی خوبصورتی ہے کہ جب قریش کے بچے اور عورتیں سنتے تھے تو وہ گھیرا ڈال لیتے تھے آپ کو، اکٹھے ہو جاتے تھے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب اپنے گھر میں انہوں نے ایک مسجد بنا لی تھی اور جب وہ تلاوت کرتے تھے تو قریش کی عورتیں جو ہیں اور بچے وہ آ کے کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کو متاثر کرتا تھا، ان کو اچھا لگتا تھا. تو پھر قریش کے کافر کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارے بیوی بچوں پر جادو کر دیا ہے اور آپ جادوگر ہیں. اور اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو اونچی آواز سے قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی، اور کہتے تھے کہ ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں اس سے، لیکن خود چھپ چھپ کے سنتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود نہیں جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اوروں کو بھی روکتے تھے. جو بھی کوئی مکہ آتا تو اس کو پہلے سے باہر ہی جا کے مل لیتے اور کہتے کہ ہمارے یہاں ایک جادوگر ہے تو تم اس کی باتوں میں نہیں آنا. اور کچھ تو پھر بطور خاص سنتے تھے. انسان کی نیچر ہے نا، جب اس کو کسی چیز سے روکا جائے تو وہ اور زیادہ اس میں دخل کرتا ہے. تو ایک نبی اور جادوگر میں بہت بڑا فرق ہے. جادو ایک فن ہے جو سیکھا جاتا ہے، ایک پیشہ ہے. دکانیں کھولی ہوئی ہیں جادوگروں نے، ہے کہ نہیں؟ اب یہ فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. جادو فن ہے، سیکھا جاتا ہے، پیشہ ہے، دولت کمائی جاتی ہے اس کے ذریعے، نقصان پہنچایا جاتا ہے. جادوگروں کا اپنا حال برا ہوتا ہے، اخلاق اور کردار مکروہ ہوتا ہے. رسالت فن نہیں ہے، سیکھی نہیں جاتی. کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. کوئی پیشہ ہے؟ تمام انبیاء نے کیا کہا، لا اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. کیا انبیاء دولت جمع کرتے ہیں اس کے ذریعے؟ نہیں. کیا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں. کیا ان کا اخلاق اور کردار کوئی گرا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں. تو جادوگر اور پیغمبر کے درمیان زمین آسمان کا فرق، ایک مشرق ہے تو ایک مغرب ہے، ان میں کوئی مماثلت نہیں. ہر جادوگر کا ایک دنیا میں استاد ہوتا ہے کوئی، جو اسے جادو سکھا کے جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی بھی استاد نہیں تھا. آپ کون تھے؟ امی تھے. انبیاء علیہ السلام کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے تھے. اور جادو کا عمومی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو فائدہ پہنچانا یا نقصان پہنچانا. جب لوگ کسی پہ جادو کرواتے ہیں تو عموماً وہ بندشیں وغیرہ کرواتے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. انبیاء جو کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ کس لیے؟ ان کی خیرخواہی کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، دنیاوی رہنمائی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی. پھر کردار کے اعتبار سے کیا ہے؟ کوئی میچ ہی نہیں. جادوگروں کو تو سیدھی طرح بات نہیں کرنی آتی، جبکہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود ویلیڈیٹ کیا کہ انک لعلی خلق عظیم، بہترین اخلاق والے ہیں. تو اس آیت سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات پتہ چلتا ہے. پھر یہ کہ آپ کا کام لوگوں کو خبردار کرنا اور خوشخبری دینا، دونوں کام ہیں، بشیر و نذیر. اور انذار کو خوشخبری سے پہلے کیوں بیان کیا گیا؟ عام طور پہ تم کہتے ہیں نا بشیرا و نذیرا، لیکن یہاں ان انذر الناس اور وہ بشر بعد میں آیا. ایک اصول ہے، التخلیہ قبل التحلیہ، پہلے خالی کرو پھر اس کے بعد بیوٹی فائی کرو، پہلے نہاؤ پھر پرفیوم لگاؤ. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انذار پہلے، کہ ایمان لاؤ اور پھر اس کے بعد خوشخبری ملے گی. یعنی خوشخبری کنڈیشنل ہے نا, اور ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے.